بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 دسمبر 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ مومنون کے چوتھے رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفاء خصوصاً على أفضله وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے سورہ مومنون کی چند آیات کے حوالے سے تذکیر بالقرآن، یعنی قرآن کا جو اصل میسج ہے، جو اس کی نصیحت ہے، جو پیغام ہے، وہ ہمارے زیر گفتگو تھا، موضوع تھا. یہ اصل میں چوتھا رکوع ہے سورہ مومنون کا. میں نے ابتدائی آیات بھی چند آیات چھوڑ دی تھی اور اس کے باوجود بھی بقیہ رکوع مکمل نہیں ہو سکا، لہذا میں کوشش کروں گا کہ ابتدائی آیات کو بھی شامل کرتے ہوئے آج بات مکمل کر لوں. سورہ مومنون بنیادی طور پر مکی سورت ہے، اور مکی سورتوں کے جو اصل موضوعات ہیں وہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے سرزمین حجاز میں، جہاں 2500 سالوں سے کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا، لیکن وہ حضرت ابراہیم کو اپنا جد امجد تسلیم کرتے تھے اور ان کی تعلیمات کا کچھ اثر تھا. حج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، نماز بھی بگڑی ہوئی شکل میں موجود تھی. 2500 سال میں زوال تو بہت آیا، لیکن وہ فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں. چنانچہ نبوت اور رسالت سے بالکل وہ نابلد نہیں تھے، رسولوں سے، کتابوں سے. لیکن دوسری طرف یہود اور نصارہ تھے، وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام سے دوبارہ بیٹے آگے چلے ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 برس تک مسلسل نبی اور رسول آتے رہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دوسری شاخ تھی. اب وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہیں اصل ہدایت پر. یہود کہتے تھے ہم اہل کتاب, چوزن پیپل آف لارڈ, تورات ہمارے پاس ہے, ہم نبیوں کی اولاد ہیں. نصارہ, ان کو سمجھ لیجئے, یہ بات پہلے بھی آئی ہے, نبیوں کی اولاد یہود ہیں, بنی اسرائیل ہیں, لیکن نصارہ جو ہیں انہوں نے اپنے مذہب کو عام کر دیا. بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے تو وہ چند گنتی کے وہ 12 حواری تھے, جس میں سے ایک نے غداری بھی کر دی تھی, باقی تو پوری قوم نے انکار کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے آگے دعوت کا سلسلہ جاری رکھا, ان 11 حواریین نے, کچھ لوگ اور مسلمان ہوئے, لیکن زیادہ تر ایمان لانے والے وہ غیر اسرائیلی تھے, وہ اس نسل سے نہیں تھے. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک کہ ایک ہی نسل میں نبوت چلی آ رہی تھی, اور اسی کو ماننے والے, اسی نسل ہی میں اس نبوت کا اقرار کیا جاتا تھا, اور تمام رسول بنی اسرائیل ہی کے لیے آئے تھے. چنانچہ ان کو اس بات کا غرہ تھا کہ اصل دین ہمارے پاس ہے, ہم انبیاء کی اولاد ہیں, ہم حضرت ابراہیم کی اولاد, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, ان کے بیٹے اور ان سے چلتے ہوئے, اور سب رسول اور نبی, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے تو انکار کر دیا تھا, لیکن آئے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے. تو اب یہ ہے کہ اصل حق کس کے پاس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اصل میں ہم ہیں. یہودی سمجھتے تھے کہ ہم ہیں اصل میں اہل کتاب, رسول بے شمار آئے ہیں تو ہم میں آئے ہیں, کتابیں ہمارے پاس ہیں. اور نصارہ بہرحال یہ سمجھتے تھے کہ نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بعد میں آئے اور ان کی نبوت کو تسلیم کیا کہ ہم ہیں اصل دین ابراہیمی کے اوپر. تو بہرحال اس تنازع میں فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو کھاؤ ان چیزوں میں سے جو پاکیزہ ہیں, طیب ہیں, نفیس ہیں, اور عمل کرو اچھے اور نیک. یعنی تمام رسولوں کے لیے اللہ کا پیغام تھا, ویسے تو جو بھی وحی اترتی تھی وہ سب پیغام ہے, لیکن اس میں سے کچھ حصہ یہاں پر لیا گیا, رسولوں کو تلقین کی گئی تھی, طیب اور پاک غذا کھائیں اور نیک عمل کریں. انی بما تعملون علیم, بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے واقف ہوں. نبیوں کے ذریعے یہ پیغام کدھر جا رہا ہے؟ ان کی قوموں کی طرف. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو بنیاد بنا کر ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا جو تمام رسولوں کو دیا, کہ حلال اور طیب چیزیں کھایا کریں اور نیک اعمال کریں. اور اسی آیت کو بنیاد بنایا, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اور اس میں پھر وہ بات بھی ہے کہ جس شخص کے معاش کے اندر حرام ہے تو اس کی تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تو حلال معیشت کے اندر اس کا حرام سے پاک ہونا اور حلال معیشت کا ہونا ہمارے دین میں اتنا اہم ہے, تو جس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے اس کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت سے فرمایا. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور یہ جو امت ہے رسولوں کی, یہ جو گروہ ہے, یہ ایک ہی گروہ ہے, ایک ہی امت ہے, ایک ہی جماعت ہے, حضرت آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک, یہ سب ایک ہی پیغام لاتے رہے ہیں. ان کی تعلیمات کا حاصل ایک ہی تھا, یہ ایک ہی جماعت ہے, کوئی الگ الگ نہیں ہے کہ ان کا دین کوئی اور ہے, ان کا کچھ اور ہے, نصارہ کا کچھ اور ہے اور یہودیوں کا کچھ اور ہے اور مسلمانوں کا کچھ اور ہے, نہیں, ایک ہی دین, ایک ہی جماعت. اس لیے کہ سب کے سب ایک اللہ کے بھیجے ہوئے تھے, اسی کا پیغام نو انسانی تک پہنچانے آئے تھے, تو کوئی الگ معاملہ نہیں ہے. دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا, دین توحید. اور بنیادی تعلیمات کیا ہیں دین کی؟ ایک اللہ کو پہچانو, وہی رب ہے, وہی خالق, وہی مالک, وہی مشکل کشا, وہی حاجت روا. اور دوسری بہت بڑی حقیقت کہ تم دنیا میں بھیجے گئے ہو امتحان کے لیے, جانچا جا رہا ہے, چنانچہ اس امتحان کا رزلٹ موت کے بعد اناؤنس ہوگا, دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یہ زندگی موت تک امتحانی وقفہ ہے, اس حقیقت کو پہچانو. تمام رسول یہی بات کہتے آئے. اور پھر یہ کہ وہ زندگی ابدی ہے, اور نیک عمل کرو، برائیوں سے، گناہوں سے باز آؤ، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرو، ان میں کوئی کوتاہی نہ کرو، سب کا سب ایک ہی دین، ایک ہی پیغام۔ ہاں عبادات کی تفصیلات کے اندر جا کر تھوڑا بہت فرق اس کی شکل میں ہے، باقی تو ایک ہی دین، ایک ہی جماعت۔ وانا ربکم فتقون، اور میں ہوں تم سب کا رب، بس میرا تقوی اختیار کرو۔ اسی لیے رسولوں کا جو پیغام قوموں کے نام ہوتا تھا قرآن مجید میں بار بار اس کی تکرار ہے، فتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ہر رسول نے اپنی قوم کو یہی کہا، وہ رب اس کا تقوی اختیار کرو، اس کو مانو کہ وہ مالک ہے، خالق ہے، اور تم اس کے بندے ہو، غلام ہو، اور تمہیں یہاں غلام کی حیثیت سے، بندے کی حیثیت سے رہنا ہے۔ بندگی کے تقاضے پورے کرو گے تو ابدی زندگی میں تمہارے لیے جو ہے وہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور اگر اس امتحان میں ناکام ہوئے تو پھر بدترین سزا اور عذاب ہے جہنم کی شکل میں۔ لہذا اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ ہر رسول نے یہ کہا کہ میں اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے، ایک ہی پیغام، اور امت بھی ایک ہی ہے، اور اس کی اصل شکل اس وقت ہے، اس وقت ایک ہی امت۔ اس سے پہلے تو یہ ہوتا رہا کہ مختلف اقوام کی طرح مختلف رسول اور نبی بھی بھیجے اللہ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری نوع انسانی کے لیے۔ اب تو یہ چیز جو ہے، پہلے بھی ایک ہی امت ہی، پیغام ایک تھا، اب واقعتاً کوئی امت ہے اللہ کی تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے گا وہ ہے اللہ کی۔ رسول سب اللہ نے بھیجے تھے، یہ کسی کو اختیار نہیں دیا کہ کسی رسول کو مانو اور کسی کو نہ مانو۔ اسی لیے مسلمانوں سے کہا گیا، کہلوایا گیا کہ قولو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نسبات وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، ہم تو تمام نبیوں کو مانتے ہیں، تمام رسولوں کو مانتے ہیں، اور یہی طرز عمل اس وقت مطلوب ہے۔ اب امت ایک ہی ہے فی الواقع، اللہ کی نگاہ میں وہ امت ہے، امت مسلمہ، جو اللہ کے آخری پیغام کو اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرے، ان کی رسالت کو۔ باقی سب، باقی کہاں ہیں، آگے آئے گا۔ فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، تو لوگوں نے اپنے دین میں الگ الگ طریقہ اختیار کر کے اختلاف پیدا کر لیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، پھر پھوٹ ڈال کر لیا اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے۔ ایک ہی دین تھا، پھوٹ ڈال دی، نہیں ہم تو فلاں نبی کے ماننے والے ہیں، فلاں کو نہیں مانتے۔ کوئی دوسرا کہہ رہا، نہیں ہم اس کو مانتے ہیں، اس نبی کو نہیں مانتے جو تم مانتے ہو، جنہیں تم رسول کہہ رہے ہو، نبی کہہ رہے ہو۔ یہ جو ہے، یہ بعد میں لوگوں نے اس طریقے سے پھوٹ ڈالا ہے اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ اور اسی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ کل دین ایک تھا، اب اس دین کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر لیے۔ کوئی کہہ رہا بس عبادات ہیں اصل شے، کوئی کہہ رہا نہیں حقوق و عباد اصل شے ہے، کوئی کہہ رہا اخلاقی معاملات اصل شے ہیں، کوئی بنیادی باتوں کو مان رہا ہے لیکن اس کے آگے فرائض، دینی فرائض کا جو وسیع تر تصور ہے اس کا انکاری ہے۔ چنانچہ دین تو ایک ہی ہے، اور اس دین کی بنیاد کیا ہے، اللہ رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں، ہمارا کام اس کی بندگی ہے، بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کی بندگی اور وفاداری کے تقاضے یہی دین چاہتا ہے، جو کرے گا وہ کامیاب۔ لیکن یہ کہ لوگوں نے اس کے اندر پھوٹ ڈال کر اور دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ایک شکل یہ ہوئی کہ الگ الگ مذاہب بن گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر بعد میں آنے والے نبی کو سب مانتے کہ ہاں اب اللہ کا نبی اور رسول یہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سب اقرار کرتے، جو بھی پچھلے تھے سابقہ امتی رسولوں کے اور نبیوں کے، ان سب کی اخلاقی ذمہ داری تھی کہ وہ اب نئے آنے والے اللہ کے رسول کو بھی مانیں اور اللہ کی آخری ہدایت کو بھی تسلیم کریں۔ نہیں کر رہے کیوں؟ یہ آپس کی زد بازی ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اس پر نازاں ہے، اپنی اپنی جگہ ہر سمجھ رہا ہے. قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، اصل دین ہمارے پاس ہے اور ہم جائیں گے جنت میں. اور نصارہ کیا کہتے ہیں؟ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، اصل میں ہم ہیں، جنت ہمارا حق ہے. بلکہ پہلے ہی پارے کے آخر میں ہے کہ اسی قسم کی بات یہ بھی کہہ رہے ہیں، کون؟ اہل عرب، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، جو کسی رسول کے پیروکار نہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ باقی سب غلط ہیں، ہم اکبر ہیں. حق تو یہ ہے، انتہا تو یہ ہے. یہ ہے انسان کی ضد، ضد بازی، اور حق اپنے اس کے اوپر نازاں ہیں جو اس کے پاس ہے. یہ مفہوم تو ہوا وسیع تر تمام مذاہب کے حوالے سے. اور اس وقت صورت کیا حل کیا ہے کہ دین کے حصے بکھرے کر لیے، اور ہر طبقہ جو ہے وہ اپنے حصے پر نازاں ہے کہ یہ اصل دین ہے جو میں نے پکڑا ہوا ہے. کل دین جامعیت کے ساتھ وہ کہیں نظر نہیں آتا الا ماشاء اللہ. آج کی صورتحال یہ ہے، اگر مسلمان اس وقت زوال سے اور انحطاط سے اور پستی سے دوچار ہیں تو کوئی وجہ ہے نا. اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھاما ہوتا، ایمان کے تقاضے پورے کیے ہوتے، تو وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب اور سربلند ہو گئے دنیا میں بھی، تو اللہ کا وعدہ تھا. آج کہاں ہے؟ اس لیے کہ دین کے حصے بکھرے کر لیے اور اپنے اپنے حصے کے اوپر بس اس پر نازاں ہیں، ریجھے ہوئے ہیں، کسی اور کو سننے کے لیے اور اس کے بارے میں غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ ہے سب سے بڑا دیا. فذرهم فی غمرتهم حتی حین، تو چھوڑ دیجیے نبی انہیں ان کے حال پر، یہ اسی جہالت میں اور غفلت میں رہیں ایک وقت تک کے لیے. اگر یہ نہیں آتے حق پر، اور اب اللہ کا آخری پیغام، اللہ کا آخری کلام نازل ہو رہا ہے، تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، چھوڑیے جی. ان کے لیے ایک خاص وقت ہے، ہر شخص کے لیے ایک وقت اللہ نے طے کر رکھا ہے، اپنا وقت پورا کر کے پھر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گا اور پھر سب معاملات اس کے سامنے آ جائیں گے، پھر خمیازہ بھگتنا پڑے گا اسے. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کو مسلسل مال اور اولاد دیے چلے جا رہے ہیں، دنیا میں پکڑ نہیں آ رہی، اور خاص طور پر وہ لوگ کے جو گمراہ ہیں اہل کفر، اس وقت جو پھل پھول رہے ہیں، تو اس کی بنیاد پر انہیں اور زیادہ یقین ہو جاتا کہ ہم صحیح ہیں. ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین، اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر تو نہیں روکتا کہ ایک شخص کافر ہے تو اس کو اولاد نہیں دینی، ایک شخص اللہ کا منکر ہے تو اس کو رزق نہیں دینا، نہیں. یہ دسترخوان وسیع ہے، کلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، یہ تو دار الامتحان ہے. یہاں اللہ تعالیٰ سب کو دنیا کی بیسک نیسیسٹیز وغیرہ مال و دولت بھی دے رہا ہے آزمانے کے لیے، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، لیکن اس میں تفریق اس بنیاد پر نہیں ادا کرتا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، یہ دسترخوان سب کے لیے کھلا. چنانچہ اسی بنیاد پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہم اکبر ہیں، ہم پھل پھول رہے ہیں، ہم دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں. یہ ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے ان اقوام کو جو باطل پرست ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہی حق سمجھ رہے ہیں. نسارع لهم فی الخیرات، اور ہم انہیں جو ہے وہ یعنی دنیا میں جلد خیر اور بھلائیاں عطا کر رہے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے، دنیا مل رہی ہے، پھل پھول رہے ہیں. بل لا یشعرون، نہیں، انہیں شعور نہیں ہے، اصل حقیقت سے بے خبر ہیں، نابلد ہیں. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یہ وہ آیات ہیں جن کا میں نے ترجمہ پچھلی مرتبہ کیا تھا، اب میں تیزی سے گزروں گا. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ یعنی اللہ کے نزدیک حق پر کون ہیں، رسولوں کے سچے ماننے والے کون ہیں، وہ لوگ کے جو اپنے رب کے خوف سے اور ہیبت سے کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، جس کا واقعی اللہ پر ایمان ہے، اور جو واقعی اللہ پر ایمان اسی انداز سے رکھتا ہے جیسے کہ اللہ نے چاہا ہے اور جیسے کہ رسولوں نے بتایا ہے، تو ان کی کیفیت تو یہی ہوگی. کہ وہ ہر وقت خائف رہیں گے کہ حق بندگی ادا نہیں ہو رہا، ہم سے کہیں کوئی کاہی نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ کر بیٹھے، کہیں تساہل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ مول نہ لے لیں. یہ ایک کیفیت ہے بندہ مومن کی کہ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں کوشش تو کر رہا ہوں لیکن حق تو ادا نہیں ہو رہا. اللہ کی بندگی کے تقاضے تو بہت اونچے ہیں، اس کا حق ادا کرنا تو بہت مشکل ہے، کوشش کر رہا ہوں لیکن حق ادا نہیں ہو رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے، ایک حدیث کی روح سے 70 مرتبہ روزانہ استغفار فرمایا کرتے تھے، اور ایک اور حدیث میں کہ 100 مرتبہ استغفار. کس بات پر؟ یہی احساس کہ جو میرے فرائض ہیں اور جو مجھ سے رب چاہتا ہے شاید میں اس کا حق ادا نہیں کر پا رہا، اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے. میں اپنے طرف سے تو پوری کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں معلوم کہ حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا. یہ ہے جو ایک بندہ مومن کی دلی کیفیت ہونی چاہیے، جو واقعی اس اللہ کو رب مانتا ہے جس کا یہ کلام ہے اور جس نے رسول بھیجے. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. آسمانی وحی، دیکھیے یہ سلسلہ ہدایت حضرت آدم سے شروع ہو گیا تھا اور چلتا رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو سچے اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کی وحی پر، آسمانی ہدایت پر اور اس کی آیات پر، اور جو کامل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے یہ قرآن، اس پر گہرا یقین رکھنے والے، اس کے ساتھ ایک دلی تعلق ہے، تمسک بالقرآن. والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے. ایک رب ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، کسی اور کے آگے دست سے سوال دراز نہیں کرتے. والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر، وہ کارتے ہیں صرف ایک اللہ، ان کا توکل ہے اسی ایک اللہ پر، ان کا بھروسہ ہے اسی ذات پر. یہ ہے اصل میں وہ ایمان کا حاصل. والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ کہ جو دیتے ہیں جو دیتے ہیں، بڑا خوبصورت انداز ہے، یعنی اپنی اپنی توفیق بساط کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اپنا جو مال اللہ نے ان کو دیا اس پر خزانے کا سانپ بن کر نہیں بیٹھتے. انہیں معلوم ہے کہ اس مال کے ذریعے میں بہت سی نیکیاں کما سکتا ہوں، اللہ کو راضی کر سکتا ہوں غریبوں کی مدد کر کے، اللہ کے دین کی خدمت میں اس کا مال کو لگا کر. وہ اسے اپنی آخرت بنانے کے لیے، عاقبت سنوارنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اس بینک میں رکھواتے ہیں، اس لیے کہ یقین ہے انہیں کہ اصل گھر تو وہ ہے، وہاں چاہیے، یہاں جو کچھ جمع کروں گا وہ تو وارثوں کے کام آئے گا، میں اس سے کتنا استفادہ کر لوں گا. جیسے وہ حدیث سے پہلے بھی آپ کو سنائی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، یعنی اس کے اندر ایک عجیب تکبر پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میں نے کمایا ہے، اس پر اختیار میرا ہے. لیکن اس کا اصل مال کیا ہے؟ فرمایا اس کا اصل مال اتنا ہی ہے جو اس نے کھا پی لیا، برت لیا، یا لباس کی شکل میں اس کو پہن کے جو ہے اس کو بوسیدہ کر لیا، اپنی ذات پر جو لگا دیا، باقی سارا کچھ تو وارثین کا ہے، وہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا. خود اپنی ذات پر کتنا لگا لے گا، کتنا کھا لے گا، کتنا پہن لے گا، لیکن حوث تو ختم نہیں ہو رہی. وہ تو بلینئر کلب کا جب تک ممبر نہ بنے، اور نیو یارک کے جو ہے اس میں امریکہ بھی اس لسٹ پر نہ آ جائے کہ یہ دنیا کے وہ افراد ہیں جو ٹاپ موسٹ ہیں دنیا میں کامیابی کے اعتبار سے، اس وقت تک تو اس کی حصہ ختم نہیں ہونی. لیکن یہ کس کام کا؟ تو اس کا اپنا مال وہی ہے جو اس نے کھا پی لیا، برت لیا، استعمال کر لیا، باقی سب وارثوں کا. لیکن وہاں کام آنے والا ہے وہ ابدی زندگی ہے، لہذا وہاں جمع کراؤ. تو وہ خرچ کرتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں. اس میں ایک بات اور بھی نوٹ کر لیجیے گا, پچھلی مرتبہ رہ گئی تھی ذہن میں تھی, کہ ایک تو ہے زکوٰۃ جو آپ اپنے مال سے نکالتے ہیں, یہ تو صدقات واجبہ ہیں. ایک شخص کے پاس اس حد تک مال ہے, نصاب ہے, تو وہ اپنے مال میں سے اتنا لازماً ہر سال اللہ کی راہ میں دے گا زکوٰۃ کے طور پر. لیکن جو صاحب نصاب نہیں ہے, ظاہر بات ہے کہ اس وقت پاکستان کی عظیم اکثریت تو وہ ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے, تو کیا وہ انفاق نہیں کریں گے یا انہیں انفاق نہیں کرنا چاہیے؟ انہیں بھی تو اپنی آخرت بنانے کے لیے کرنا چاہیے, اپنی وسعت کے مطابق خرچ کریں. کوئی ضرورت مند سامنے ہے, اس کی مدد کرنی چاہیے, چاہے صاحب نصاب نہ ہو. صاحب نصاب تو اگر وہ خرچ نہیں کر رہا, زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا, تو مجرم ہے اللہ کے ہاں, بہت بڑا مجرم. لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ مال صرف وہ خرچ کرے جو صاحب نصاب ہو. ہر شخص اپنی وسعت کے مطابق کچھ نہ کچھ خرچ کرتا رہے. مطلوب یہ, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, ہم نے جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مطلوب یہ, وہ جو روزے والی حدیث ہے جس میں حضرت سلمان فارسی جس کے راوی ہیں, اس میں آخر میں یہی ہے نا کہ جو درویش صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, دوسرے لوگ جو ہیں افطاری کرواتے ہیں, ان کو بڑا اجر ملتا ہے, ہم تو محروم رہ گئے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ نے کیا فرمایا, تمہارے پاس جو کچھ ہے اس میں کسی دوسرے کو شامل کر لو, پانی کا ایک گلاس ہے اس میں دو گھونٹ کسی کو اور شیئر کرا دو, تمہیں سارا اجر و ثواب ملے گا. یہ ہے اصل میں جذبہ, یہ چاہیے, میرے پاس جو ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو دو اللہ کی راہ میں. مجھ سے نیچے بھی موجود ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے انفاق کے حوالے سے, یہ بات یاد رکھیے, جو دیتے ہیں. اسی لیے سورہ مومنون, یہی سورہ اس کے بالکل آغاز میں فرمایا, والذین هم بالزکات فاعلون, جو مسلسل زکات نکالتے رہتے ہیں اللہ کے لیے, صدقات کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ, اور اس سب کے باوجود ان کے دل کانپتے ہیں, ڈرستے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے اور ایک دن حساب دینا ہے. یہ ہے ایمان کی نشانی. سچا ایمان ہوگا تو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی انسان اس دن کے خیال سے جو ہے وہ خائف رہے گا. صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت میں نزع کا عالم ہے, اضطراب ہے, ان کے بیٹے پاس موجود ہیں اور صحابہ موجود ہیں, تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کی خدمات, آپ کا مقام عشر مبشرہ میں سے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میں برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بھی بہت بڑا کرم ہوگا اللہ. یہ ہے اصل میں سچے ایمان کی نشانی. یہ نہیں کہ مطمئن ہے کہ بس جنت کس کے لیے, ہمارے لیے تو ہے اور کس کے لیے, اور باقیوں کو دیکھ رہے ہیں اور انہیں کیڑے مکوڑے سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو جہنم میں جا رہے ہیں سارے. یہ طرز عمل جو ہے یہ وہ نہیں ہے کہ جو مطلوب ہے, یہ سوچ غلط ہے. کچھ معلوم نہیں, ایک شخص جنت کے رستے پر جا رہا ہے, کب اچانک جو ہے وہاں سے قدم ڈگمگا جائے, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ نیک اعمال کرتے ہیں, جنتیوں کے اعمال, یہاں تک کہ جنت کی اور ان کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ اعمال شروع کر دیتے ہیں جو جہنمی والے ہیں اور انجام ان کا جہنم. اس کے برعکس بھی ہوتا ہے, کوئی شخص ساری عمر گناہ کما رہا ہے, جرائم کر رہا ہے, گناہگار ہے, سب دیکھ رہے ہیں جہنم کی طرف جا رہا ہے, اور یہاں تک کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا اس کا اور آخری عمر کو پہنچا ہوا ہے, لیکن پھر توبہ کی ہے, سچی توبہ کی ہے, صراط مستقیم پر آ گیا, اللہ کے ہاں کامیاب ہے, جنت میں داخل ہو. لہذا ہر شخص کو ڈرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو, اس وقت تو اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے, کہیں میں اس صراط مستقیم سے ڈیریل نہ ہو جاؤں, کہیں شیطان کا کوئی وار مجھ پر کارگر نہ ہو جائے, کہیں دنیا کی محبت مجھ پر غالب نہ آ جائے. اور یہ لوگ کہ جو ابھی اس وقت دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, آخرت سے غافل ہیں, دین کے تقاضوں سے بے خبر ہیں, بہرحال ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سو کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, یہ جنت پہ پہنچے ہوئے اور ہمارا جو ہے وہاں پر حساب سخت ہو رہا. تو تو یہ سوچ جو ہے مثبت سوچ وہ یہ ہے، چنانچہ یہ لوگ یہاں تک پہنچنے کے باوجود بھی اس خیال سے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے ڈرتے اور کانپتے رہتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے ہیں. وہم لہا سابقون، اور اسی میں وہ کمپیٹ کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں خیر اور نیکی کے کام، اس لیے کہ یہ وہ ہیں جو واقعی عقل مند ہیں. ہم کس کو عقل مند کہتے ہیں؟ وہ شخص جو اپنی ابتدائی زندگی میں سختی بھی برداشت کر لے لیکن محنت کر کے اپنا مستقبل سنوار لے، وہ عقل مند ہے نا. بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا اگرچہ یہ تمہارے کھیل کود کے دن ہیں لیکن اس وقت ذرا محنت کر لو اور کچھ اپنے آپ کو پابند رکھو تو فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا. اور جو پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہوتا اس کو ہم دیکھتے ہیں حسرت سے کہ اس کو اندازہ نہیں ہے اپنا مستقبل برباد کر رہا ہے یہ چند تھوڑی سی تفریح کی خاطر. تو عقل مندی یہی ہے نا کہ اپنا مستقبل سنوارا جائے. تو اصل مستقبل کون سا ہے؟ یہ دنیا تو ہے دار الامتحان، زندگی کے آخری سانس تک آپ امتحانی وقفے میں ہیں، نتیجہ وہاں نکلنا ہے. فیوچر وہ ہے، ابدی زندگی وہ ہے، اصل زندگی وہ ہے. لہذا وہ کمپیٹ کریں گے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے، مسابقت کریں گے نیکی کے کاموں میں تاکہ آخرت سنوار سکیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق بن جائیں، اللہ کی رضا انہیں حاصل ہو جائے. یہ ہیں جو سب سے زیادہ عقل مند ہیں، جو دانش مند ہیں. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یہ آیت ہے جس کا بالکل حق ادا نہیں ہو سکا تھا پچھلی مرتبہ. فرمایا ہم کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اب یہاں اس سیاق کلام میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اگر ہم نے جنت کے لیے یہ ایک معیار رکھا ہے، کامیابی کا ایک معیار رکھا ہے، اللہ کا سچا بندہ کون ہے، تو اس کو اچیو کرنا کوئی مشکل نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے انسان کے اوپر وہ امتحان ڈال دیا کہ جو اس کے بس میں نہیں ہے. ہر انسان ذرا سی توجہ کرے، ذرا سی محنت کرے، وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اس امتحان سے کامیابی سے گزر سکتا ہے. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور اگر معلوم ہو کہ نہیں یہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے تو پھر ایک اعتبار سے یہ تو ظلم ہو جائے گا. جو آپ کے اختیار میں نہیں، جو آپ کے بس میں نہیں، جو آپ کی کیپیسٹی سے باہر ہے اور اس کی بنیاد پر آپ کو سزا دی جائے اور سزا بھی وہ سخت دی جائے، نہیں. اسی لیے فرمایا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو بالکل صحیح صحیح بیان کرتی ہے، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگی. اس میں بیچ میں یہ بات بھی آ گئی کہ ہر شے ریکارڈ ہو رہی ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، لیکن اصل میسج یہ ہے کہ اس راستے پر آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ آپ کی کیپیسٹی سے باہر نہیں ہے. انسان بڑی آسانی سے اس راستے پر آ سکتا ہے. یہی مضمون سورہ آراف میں بھی آیا، چوتھے رکوع میں. اس کا آغاز تو یہ ہوتا ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی بنیاد پر ان سے بے اعتنائی اختیار کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں صاف کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کلام اللہ کو، کچھ ہوتے ہیں زبان سے مان رہے ہیں لیکن ان کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، کوئی حیثیت نہیں دیتے. ان کے نزدیک دانش کسی اور شے کا نام ہے. اور قرآن مجید اس کی توجہ کا مستحق نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس پر وقت لگایا جائے. برٹرنڈ رسل کو پڑھنا چاہیے، کسی اور، سو ہیں ایسے بے شمار. فرمائے یہ وہ لوگ کون ہیں، ان کا اندام کیا ہوگا؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، یعنی سوئی کے ناکے سے آپ کو معلوم ہے اس میں باریک سا دھاگا ڈالنا بھی ایک مشکل کام ہے، اس میں سے اونٹ کا گزرنا جتنا ناممکن ہے اتنا ہی ناممکن ہے ایسے لوگوں کا جنت تک پہنچنا. یہ محاورہ ہے، جو اللہ کی آیات کی تکذیب کریں اور اس سے استکبار کی وجہ سے بے اعتنائی، بے توجہی، لاپرواہی. آگے ایک دو آیات کے بعد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو واقعی ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اس ہدایت کو سمجھیں، پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساتھ ہی کہا جاتا اولئک اصحاب الجنہ، یعنی ایک ترتیب یہ بنتی تھی کہ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے. بیچ میں یہ الفاظ آ گئے. ترتیب کے اعتبار سے ہم عام طور پر اسے اپنے ہاں کہتے ہیں جملہ معترضہ، لیکن یہ معترضہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی اضافی ہے، یہاں پر بہت زیادہ معنویت ہے اس کی. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یعنی جنت تک پہنچنا ہر شخص کے لیے ممکن ہے، انسان میں وہ کیپیسٹی ہے، اس میں وہ صلاحیت ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. پوٹینشلی انسان کے اندر وہ سب کچھ ہے کہ وہ بڑی آسانی سے اس رستے پر آ سکتا ہے، ذرا اپنا قبلہ درست کرے. جنت جو ہے وہ باہر نہیں ہے اس کی رسائی سے. اقبال کا شعر ہے تو اور اعتبار سے، لیکن اس رسائی کے حوالے سے مجھے ذہن میں آتا ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو. تو جنت جو ہے وہ انسان کی زد میں ہے، پہنچ میں ہے، لیکن وہ انسان بن کر رہے تو، اور اگر انسان سے وہ حیوان بننا پسند کرتا ہے تو پھر وہ اس کی مرضی ہے. تو لا نکلف ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا. نہیں بلکہ ان کے دل اس سے، اس ہدایت سے غافل ہیں، مدہوش ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، ان کے لیے اور بہت بڑے کام ہیں ان کے اپنے، دنیا کے بڑے بڑے معاملات ہیں، انہوں نے اپنے آگے بڑے ٹارگٹس رکھے ہوئے ہیں، ان کو اچیو کرنا ہے، وہ کمپٹیشن کر رہے ہیں، کمپیٹ کر رہے ہیں دنیا کی دوڑ میں، وہ ان کے لیے پریفریبل ہے. یہ ہدایت اور جنت، یہ ساری چیزیں ڈھکوسلا ہیں ان کے نزدیک، لہذا ان کا جو حشر ہوگا. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور جو اپنی پرائرٹیز کے مطابق عمل کر رہے ہیں، عمل تو سب کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، جو حقائق سے غافل ہیں. ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ حماقت اور بے وقوفی میں مبتلا ہیں. اسی دار الامتحان کو کمرہ امتحان ہی کو کل منزل سمجھ بیٹھے ہیں، انہیں اپنے مستقبل کا ہی پتہ نہیں ہے، اور جو انہیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے بتانے کی کوشش کر رہا ہے وہ مستقبل ہے، اسے کہتے ہیں تم پاگل ہو، دقیانوس ہو، اصل زندگی تو یہ ہے، موت کی سرحد کے پاس کس نے دیکھا ہے. تو وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ان کی اپنی پرائرٹیز ہیں، ان کی اپنی ترجیحات ہیں. حَتَّى اِذَا أَخَذْنَا مُطْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ، یہاں تک کہ جب ہم ان میں سے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے، سب سے پہلے وہی گرفت میں آئیں گے جو دنیا کی دوڑ میں آگے نکل رہے تھے، چیخیں گے، چلائیں گے، لَا تَجَرُ الْيَوْمَ، آج یہ چیخ چلا چیخ و پکار مت کرو، اِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ، آج ہماری گرفت سے تمہیں کوئی چھڑا نہیں سکے. قد کانت آیاتی تتلی علیکم، تم پر میری آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی، تمہیں سمجھایا جاتا تھا، تمہیں بتایا جاتا تھا. وکنتم علی اعقابکم تنکصون، اور تم الٹے پاؤں بھاگتے تھے اس سے تکبر کرتے ہوئے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، اینٹتے ہوئے، اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی دانش بگاڑتے ہوئے، سامرا تہجرون، اور جو تمہیں اللہ کی آیات سناتا ہے، جو ایمان کی طرف بلاتا ہے، اسے ایسے چھوڑ کر نظر انداز کر کے چلے جاتے ہو جیسے کوئی قصہ گو ہوئے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی قصہ کہانی سنا رہا ہے اور انسان وہاں سے اٹھ کر چل دے، یعنی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اس کے لیے جو ہے وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. افلم یدبر القول، تو کیا انہوں نے اس قرآن پر، اس قول پر، اس اللہ کے کلام پر غور و فکر نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأتی آباہم الاولین، یا ان کے پاس وہ چیز آ گئی ہے جو ان کے آبا و اجداد میں سے کسی کے پاس نہیں آئی تھی، یعنی قرآن اتنا اجنبی ہے جس کو وہ جانتے ہی نہیں. اللہ کے کلام کو، آسمانی ہدایت کو نہیں جانتے، یہود نہیں جانتے، نصارہ نہیں جانتے، اور تو اور اہل عرب نہیں جانتے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے نام لیوا تھے. سب کو معلوم ہے لیکن ایسے بھی رکھتے ہیں جیسے اس کو جانتے اور پہچانتے ہی نہ ہوں. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا یہ اپنے رسول سے واقف نہیں ہیں تو اس لیے اس کے منکر ہیں. بس انہی آیات پر میں اکتفا کر رہا ہوں. یہ ہے تذکیر بالقرآن، یہ ہے پیغام قرآن کا جھنجھوڑنے والا. کدھر جا رہے ہو؟ جیسے سورہ تکویر میں فرمایا فائن تذہبون، حقیقت تو یہ، اور تم کدھر جا رہے ہو؟ تمہارا رخ کس طرف ہے؟ یہ ہر شخص کے لیے، یعنی ایک تو یہ پیغام پوری نوع انسانی کے لیے کہ اصل دین یہ اسلام ہے، اور ایک میرے اور آپ کے لیے کہ راستہ تو یہ ہے، ہم اس دین کو ماننے کے باوجود جا کہاں رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور وفاداری کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سارا دین جو ہے انہی دو الفاظ میں موجود ہے. جب یہ تقاضے ہم پورا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے تو پھر کل دین پر عمل، وہ ہمارے خود ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ پورا دین ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تبھی اللہ کی بندگی اور وفاداری کے تقاضے پورے ہو سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.